الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ہم اللہ کے نام سے سورہ انعام کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. یہ مکی سورت ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں، 165 آیات ہیں، تقریباً سوا پارے پر محیط ہے. ایک بڑا نمایاں فرق آپ محسوس کریں گے. اب تک جو طویل 4 سورتیں ہم نے پڑھی ہیں قرآن مجید کی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 4 سورتیں مدنی ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی اور ان میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے، اہل کتاب سے کہیں براہ راست خطاب ہے، کہیں بالواسطہ انڈائریکٹ خطاب ہے. اسی طریقے سے منافقین کا ذکر آپ نے دیکھا ہوگا کثرت سے. پھر جو شریعت ہے اس کا بھی ایک خاکہ مکمل ہو گیا ان 4 سورتوں میں، شریعت اسلامی کا. چنانچہ سورہ مائدہ میں وہ آیت بھی آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ یوں سمجھیے کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں نے اصل تھا یہ اس بندے کی دعا ہے جو ایک سلیم الفطرت انسان، جو عقل و خرد کی رہنمائی میں اور فطرت کے اشاروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خود توحید تک پہنچ چکا ہے اور اس کی زبان پر بے ساختہ الفاظ آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. آخرت کے بارے میں بھی اسے گمان ہے کہ ہونی چاہیے، اس کے بغیر یہ زندگی نامکمل ہے، جزا و سزا کا ایک دن ہوگا، ورنہ انسان کی زندگی بے مقصد ہے، عبث ہے، بیکار. لیکن اس کے بعد تو دعا کرتا ہے، پھر بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب پہچان لیا رب کو تو پھر اسی کے سامنے ہمارا سر جھکے گا، اسی سے ہم دعا کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی پرستش کریں گے. پھر جو دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ، ہدایت دے صراط المستقیم کی، تو وہ صراط المستقیم جو ہے اس کے پورے خط و خال ان 4 صورتوں میں آ گئے. وہ راستہ کون سا ہے؟ اس میں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات کی ساری باتیں آئیں. پھر یہ کہ شریعت کی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، معاشرتی نظام کیسا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، اسی طریقے سے شراب حرام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر معاشرتی معاملات کی تو بڑی تفصیل ہے. یعنی وہ صراط مستقیم جو اس زندگی میں انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ کیا چیز رب کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اور میرے لیے صحیح طریقہ کون سا ہے زندگی گزارنے کا، اس کا مکمل خاکہ ان 4 صورتوں میں آ چکا. اب اس کے پاس 2 صورتیں آ رہی ہیں جو مکی ہیں. مکی صورتوں میں ایک نمایاں فرق آپ محسوس کریں گے، بلکہ ایک دفعہ محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ یہ 2 جنتیں ہیں علیحدہ علیحدہ. جیسے سورہ رحمان میں فرمایا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے اس کے حضور حاضری سے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس دنیا میں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو یہ ایک مختلف جنت ہے جو مدنی صورتوں کی ہے. اس کا اسلوب اور ہے، اس کے مضامین اور ہیں، اس کا انداز اور ہے، اس کی فضا اور ہے. اور جو مکی صورتیں ہیں ان کی اپنی ایک اس کا اپنا ایک رنگ ہے, وہ الگ جنت ہے. تو قرآن مجید میں بھی یہ دو جنتیں ہیں, اور ابھی تک ہم مدنی صورتوں کی جنت میں پھر رہے تھے, اب مکی صورت جو ہے اس کی فضا, اس کا انداز, اس کا اسلوب ہمارے سامنے آئے گا. اس میں اصل خطاب مشرکین سے ہے. شرک کی مذمت, جو مشرکانہ نظام انہوں نے اپنے ہاں ایک تجویز کر رکھا تھا, فلاں حلال فلاں حرام, فلاں چیز جو ہے بت کے نام کی ہو گئی, اب کوئی اس پر سواری نہیں کر سکتا, فلاں جانور جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا بتوں کے نام پر, اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا, یہ ساری خرافات. پھر شرک کے لیے جو ان کے جو دلائل تھے ان کو کاٹا گیا ہے دلیل کے ساتھ. توحید کا اثبات, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ, کہ اس کے حوالے سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے, اور جو ایمان کی بنیاد ہے. تو یہ اصل موضوعات ہیں, شرک کی نفی, توحید کا اثبات, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اس میں دوزخ و جنت کے حالات, رسالت پر ایمان کے حوالے سے خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف ہے, اس میں صادقہ امتوں کا ذکر ہے جن کے پاس رسول آئے تھے اور ان قوموں نے جھٹلایا, تو ان پر دنیا میں عذاب ہلاکت اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا. تو تمام چھ رسول جو ہیں قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے, یہ رسالت سے متعلق ہے. تو ایمانیات اصل موضوع ہے, اور زیادہ خطاب براہ راست مشرکین سے ہے, مشرکین مکہ, مشرکین عرب, اور ان کی جو خرافات تھی اور جاہلانہ ان کا نظام تھا اس کو براہ راست کریٹیسائز کیا گیا, تنقید کا نشانہ بنایا گیا. لیکن اس کے جلوم میں قیامت تک آنے والے تمام شرک جو ہیں ان سب کی نفی ہوتی ہے بڑی عمدگی کے ساتھ. اس میں بھی دو طرح کے مضامین آپ کو ملیں گے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول تفسیر پر کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر, اس میں اس کا ذکر ہے, التذکیر بھی ایام اللہ اور التذکیر بھی آداء اللہ. اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر, یاد دہانی, نصیحت, اور اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے وہ ایام ہیں جن میں اس نے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے, اور رسولوں کی پوری پوری جو اقوام ہیں ان کو بالکل نسیہ منسیہ کیا گیا, اس کے حوالے سے یاد دہانی, تذکیر اور معاہدت, یہ دو عنوانات ہیں جو انہوں نے مکی صورتوں کے حوالے سے قائم کی ہیں خاص طور پر. تو اب دو صورتیں آ رہی ہیں مکی, سورہ انعام میں اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر اور معاوضت ہے, اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کے ان ایام کے حوالے سے جن میں قوموں کی قسمت کا اور ہلاکت کا فیصلہ ہو. ایک چیز اور تمہیداً عرض کر دوں, یہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ کے کلمے سے, تمام تعریفیں, تمام شکر اللہ کے لیے, تحمید اسے کہتے ہیں, تسبیح و تحمید. سبحان اللہ جو ہے وہ تسبیح ہے, الحمدللہ یہ کلمہ تحمید ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک خاص وقفے سے پھر کوئی صورت آتی ہے جس کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے ہوتا ہے. آغاز بھی ہوا سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین, بالکل وسط میں صورت ہے سورۃ کہف, اس کا آغاز ہوا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اس پہلے ہاف میں تقریباً اس کے درمیان میں یہ سورہ انعام آ رہی ہے, اس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. پھر جو سیکنڈ ہاف بنتا ہے سورہ کہف سے آخر تک وہ جو 15 پارے ہیں, ان کے تقریباً وسط میں سورہ سبا اور سورہ فاتح, دو صورتیں اکٹھی آئی ہیں, وہ پانچ پانچ چھ رکوعوں کی صورتیں ہیں, ان دونوں کا آغاز کلمہ الحمدللہ سے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة, یہ سورہ سبا ہے. پھر سورہ فاطر ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع. تو یہ ایک بڑے ہی متوازن انداز میں وقفے وقفے سے صورتوں کا آغاز جو ہے وہ اس کلمے سے, جو معرفت ربانی کے حوالے سے بہت اہم ہے, تحمید الحمدللہ, اس سے آغاز ہے ان صورتوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, تمام تعریفیں کل شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, وجعل الظلمات والنور, اور اس نے بنائے ہیں ظلمتیں اندھیرے بھی اور روشنی بھی نور بھی, ان سب کا خالق وہی اللہ ہے. ان من الذين كفروا بربهم يعدلون، پھر بھی یہ کافر جو ہے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو ان کے اللہ کے برابر کیے دیتے ہیں، اللہ کا ند مد مقابل بنا دیتے ہیں. هو الذي خلقكم من طين، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے. ثم قضى اجلا، اور پھر ایک وقت معین کر دیا اس نے یعنی ہر شخص کے لیے کہ کتنا عرصہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے اور پھر اس کی اجل آئے گی، وہ چیز طے کر دی. اجل مسمن عنده، اور ایک وقت اور بھی ہے جو مقرر ہے اس کے پاس، اس سے مراد ہے قیامت. وہ تو اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کب آنی ہے. ثم انتم تمترون، اور پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو، تم کج بحثیاں کرتے ہو اللہ کے بارے میں. وهو الله في السماوات وفي الارض، اور وہی اللہ ہے کہ جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. مراد یہ ہے کہ آسمانوں کا خدا الگ نہیں ہے اور زمین کا خدا الگ نہیں ہے، کل کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، وہی اللہ، وہ آسمانوں اور زمین سب کا مالک ہے. یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے خفیہ اور علانیہ کو، تمہارے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، نیکی یا بدی کماتے ہو. وما تاتیہم من آیت، اور ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، من آیات ربہم، ان کے رب کی جانب سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ لوگ جو ہیں اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، اس سے کنی کتراتے ہیں، اس نشانی پر توجہ نہیں کرتے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ یہ مکی دور کے نصف آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اور اس میں ایک مضمون جا بجا آئے گا کہ کفار کی طرف سے مطالبہ تھا کہ جیسے معجزات سابقہ رسولوں نے اپنی قوموں کے سامنے پیش کیے، حصے معجزے، حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا، یعنی بیضہ کا تھا معجزہ، حضرت عیسیٰ کے پاس بڑے بڑے معجزات تھے، قوم سمود کو ان کے مطالبے پر ایک چٹان سے اونٹنی برآمد کر کے دکھا دی گئی، اس قسم کا کوئی معجزہ پیش کرو، یہ اب مطالبہ تھا. اور سرداران قریش کا دباؤ تھا کہ تب ہم مانیں گے، اور عام مسلمانوں پر اس کا بڑا اثر ہو رہا تھا کہ کیوں نہیں ایسا معجزہ دکھائی دیا جائے، ان کی زبان ایک دفعہ بند ہو جائے، اور کیا عجب کہ یہ لوگ واقعی ایمان لے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن مجید میں کہ اس نوع کا حصہ معجزہ تو ہم نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر ویسا معجزہ کسی قوم کو دکھا دیا جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، پھر اس پر عذاب ہلاکت دنیا میں آ جاتا ہے، یہ اس کی سنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہے اس کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے یہ قرآن بہت کافی. باقی جو لوگ ضد میں اڑے ہوئے ہیں، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، انہیں آپ ہر معجزہ بھی لا کے دکھا دیں تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا بھی جواز تلاش کر لیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، یہ تو فلاں ہو گیا. تو اس صورت میں یہ مضمون بار بار آئے گا. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم، اور جو بھی آیت ان کے پاس آتی ہے ان کے رب کی جانب سے، الا کانوا عنہا معرضین، یہ اس سے اعراض کرتے ہیں. یہ آیات اصل ہیں آیات قرآنی، ان پر توجہ نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، تو یہ جھٹلا چکے ہیں حق کو جب حق ان کے پاس پہنچا. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، تو اب کوئی دیر کی بات ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا مذاق اڑاتے رہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا، وہ سب چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی. الم یرو کما لکھنا من قبل، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا؟ خاص طور پر قریش مکہ چونکہ جاتے تھے شام کی طرف تجارتی قافلے لے کر، تو عاد اور سمود کے مساکن عام طور پر ان کے راستوں سے گزرتے تھے. قوم لوط جس علاقے میں آباد تھی اور جہاں ان پر عذاب آیا، وہاں سے بھی ان کا گزر ہوتا تھا، تو ان کو تو معلوم تھا کہ یہ وہ اقوام ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا اور انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا. تو الم یروا کما لکھنا من قبل مکناہم فی الارض، ہم نے ان قوموں کو بڑا تمکن عطا کیا تھا زمین میں، قوم عاد، قوم سمود، مالم ممکن لکم، اور ان کی جو قوت و سطوت کا عالم تھا اس کو تو یہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، ان کو وہ تمکن نہیں ملا جو سابقہ اقوام کو ملا تھا. وہ بڑی بڑی سیولیزیشنز تھیں، بڑا تمدن تھا، بڑی زوراور قومیں تھیں. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے آسمان کو چھوڑ دیا ان پر لگاتار برستا ہوا، چھاجوں پانی برساتا ہوا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے لیے ندیاں اور دریا نکالے جو ان کے نیچے بہتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارش کی، ہر طرح سے جو ہے انہیں رزق دیا. وہاں پر پانی کی فراوانی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، ندی نالے ہیں، زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اٹھا کھڑا کیا ان کے بعد ایک اور قوم کو. قوم عاد کو تباہ و برباد کیا، پھر قوم ثمود آ گئے، پھر اس کی طرف رسول آئے اس کا بھی انکار کیا گیا تو پھر ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اے نبی اگر ہم آپ پر نازل کر دیں اس کتاب کو، فی قرطاسٍ یعنی لکھی ہوئی کاغذوں میں درج ہو. قرآن مجید کا نزول تو براہ راست قلب محمدی پر ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ملی تھی. ان کا مطالبہ تھا کہ باقاعدہ کتاب اترنی چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ کو البا عطا ہوئی اس پر لکھی ہوئی تھی تورات کی آیات. تو اگر ہم اس میں صفحات پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیں نبی آپ پر، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اس کو چھو کر دیکھ بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافروں نے تو پھر بھی یہی کہنا ہے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، ہماری آنکھوں پر سحر کر دیا گیا. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، ایک اور مطالبہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ. یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے جبرائیل اور وہ لے کر وہی آتا ہے، تو ہمیں نظر تو کبھی نہیں آیا، ہمیں پتہ تو لگے سامنے نظر آئے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم فرشتے کو اتار دیں یعنی ان کے مطالبے پر تو پھر قصہ چکا دیا جائے. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم کسی فرشتے کو بھیج بھی دیں، لَجْعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو بھی انسانی صورت میں بھیجیں گے، تبھی ان کو نظر آئے گا نا. فرشتہ اپنی اصل حیث میں جو اس کی ہے، جو ملک کی جو اسپرچل فارم ہے، اس میں تو انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، لہذا ان کو نظر آنے کے لیے تاکہ یہ دیکھ سکیں لا محالہ وہ انسانی صورت میں آئے گا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر ہم انہیں اسی گھپلے اور اشتباہ میں ڈال دیں گے جس میں وہ پہلے سے گرفتار ہیں. پھر تو وہ اعتراض ان کا باقی رہتا کہ یہ تو آدمی ہے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی اس سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی کتنے ہی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر گھیر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا اس چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے، کہ عذاب، کہ ہم سے بار بار وعدہ کیا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے کہ عذاب آیا چاہتا ہے، آیا چاہتا ہے، کب آئے گا، کہاں اٹک گیا. اب اس طرح سے وہ استہزاء کرتے تھے، اور بالآخر جس کا مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے انہیں گھیر دیا اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچ سکا. قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہیے کہ چلو پھرو زمین میں. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. قل لمن ما فی السماوات والارض، اب یہ توحید کے مضامین آ رہے ہیں خاص طور پر اس رکوع میں. قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کون مالک کے حقیقی ہے. قل باللہ، اور اگر ان کو کوئی جواب نہ بن پڑے تو آپ بتا دیجئے کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، لکھ لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو. وہ رب ہے، اس پر کوئی دوسرا دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی شخص بھی اس پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. ہاں وہ اپنے بارے میں خود کوئی چیز طے کر لے اس کا اختیار اسے حاصل ہے، تو اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس رحمت کا ایک منظر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن کے جس کے وقوع میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. گویا ظہور قیامت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا مظہر ہے. جو اللہ کے وفادار ہیں, جنہوں نے اللہ کی خاطر اس دنیا میں تکالیف برداشت کی ہیں, اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے, خواہشات نفس کو لگام دی ہے, ان کے لیے جو کچھ اللہ نے تیار کیا ہے اصل میں تو اس رحمت کے اظہار کے لیے وہ جمع کرے گا. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے. یہ بڑا دلچسپ انداز ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو ایمان نہیں لایا وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہے, جو ایمان نہیں لایا وہ جہنم میں جائے گا. یہاں اس کی تفسیر بدل گئی. جس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہا, وہ اپنا بگاڑ رہا ہے, خود اپنا نقصان کر رہا ہے اور ایمان نہیں لا رہا. تو پھر جب وہ اپنا نقصان کر رہا ہے تو پھر خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس نے تو رحمت کو اپنے اوپر واجب کیا تھا. وہ تو چاہتا تھا کہ بندے اس رستے پر آئیں اور پھر اس کی رحمت کے مظاہر دیکھیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور دن اور رات میں جو چیز بھی آرام پکڑتی ہے, جو چیز بھی ٹھہرتی ہے, جو چیز بھی موجود اور قائم ہے, وہ سب اللہ ہی کی ہے. یہاں اصل میں ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ زمان و مکان کا احاطہ کیا گیا. پہلے فرمایا تھا قل لمن ما فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. آسمانوں اور زمین سے کل مکان کا احاطہ ہو گیا, کون و مکان. اور یہاں فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کا ہے جو کچھ کے ٹھہرتا ہے رات اور دن میں. رات اور دن کا تعلق زمان سے ہے, ڈیوریشن, ٹائم. اور ہمارا جو تصور ٹائم ہے وہ رات اور دن ہی کے ساتھ ملحق ہے, اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. تو زمان و مکان کا کل احاطہ ہو گیا کہ اس زمان و مکان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سب کو سننے والا ہے, جاننے والا. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا, اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناؤں, اپنا مددگار, اپنا کچھ بنا, اپنا ساتھی. فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ اللہ کے تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, کیا اسے چھوڑ دوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ سب کو کھلاتا ہے اسے کوئی نہیں کھلاتا, اسے حاجت نہیں ہے کھانے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ, اے نبی آپ تو ساتھ ساتھ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار بنوں. یہ وہی میرے پاس آ رہی ہے, میں تو اس حکم کا پابند ہوں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور یہ حکم ہوا ہے کہ تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے مت بننا. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ, کہہ دیجئے کہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بھی ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے پھر مجھے بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ, جس سے ٹال دیا گیا عذاب اس دن, بس وہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے. یہ ہے رحمت, عذاب سے بچ جائے قیامت کے دن. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ, اور یہی ہے بڑی کامیابی, کھلی اور روشن کامیابی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی سختی یا تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے سوائے اسی کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر, کوئی بھلائی پہنچائے, فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ ہر چیز پر قادر ہے, کوئی اس کے ارادے کے آڑے نہیں آ سکتا. اور جو کچھ اس لیے بھی پوشیدہ ہے کہ جو خیر یا شر تمہیں پہنچ رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے, اس کے سینکشن سے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ پوری طرح حاوی ہے اپنے بندوں پر, اسی کا اختیار ہے, اسی کا اقتدار ہے, سب اس کے تابع ہیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ حکمتوں والا ہے, سب سے باخبر ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون سی شے بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے, یعنی سب سے زیادہ بڑی گواہی کس کی ہے؟ کسی کو گواہ بنانا ہو تو تمہاری زبان پر کس کا نام آتا ہے سب سے بڑا گواہ؟ قُلِ اللَّهُ, کہہ دیجئے وہ تو اللہ ہی ہے. جب قسم کھاتے ہو تو اللہ کی قسم کھاتے ہو, اس کو گواہ بناتے ہو, اس کی گواہی واقعتاً سب سے بڑی ہے. شہید بینی و بینکم, تو وہی اللہ ہے جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ تاکہ اس کے ذریعے میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اور جن کو بھی یہ پہنچے جہاں تک بھی یہ بات پہنچے ان سب کو خبردار کر دوں. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى اب یہ ایک سرچنگ کوسچن ہے, مخاطب کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. تم انکار تو کر رہے ہو اللہ کا لیکن ذرا سوچ کے بتاؤ, أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو, أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں, کوئی اور بھی ایسی ہستیاں ہیں جن کے پاس اختیار ہے, اس زمین و آسمان کا انتظام اور اختیار جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہے, کیا واقعی تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ ذرا اپنے آپ کو ٹٹولو. قل لا اشہد کہہ دیجئے کہ میں تو اس بات کا گواہ نہیں بنتا. ظاہر ہے یہ گواہی فطرت کے خلاف ہے, کوئی ڈھیٹ بن کے کہے کہ ہاں وہ الگ بات ہے, لیکن فطرت میں انسانی فطرت میں اس کی گواہی نہیں ہے. ایک اللہ کو جانتی ہے انسانی فطرت. قل انما ہوا الہ واحد کہہ دیجئے کہ وہ تو بس ایک ہی ہے معبود, معبود واحد اکیلا. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور میں تو بری ہوں, بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, جو شرک تم کرتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وہ تو انہیں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا, فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وہی ہیں جو ایمان نہیں لا رہے, اپنا بگاڑ رہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, او کذب بآیاتی یا وہ شخص کے جو اللہ کی آیات کا انکار کرے, تکذیب کرے, جھٹلائے. یہاں پر دو افراد کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بڑھ کر ظالم یہ دو افراد ہو سکتے ہیں. ایک وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھے, یعنی یہ کہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ جو میں کلام پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی وحی ہے, حالانکہ ایسی بات نہ ہو, تو یہ تو انتہائی ظالم, انتہائی مستاخ اور بہت ہی حد سے بڑا ہوا شخص ہے کہ جو اتنی مستاخی کرے اور جسارت کرے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کا کردار تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مستاخی کر سکتے ہیں؟ یہ بین السطور میں انہیں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ہاں, اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ اللہ کی روشن آیات اتریں اور وہ ان کا انکار کر دے, جھٹلا دے, اس کی فطرت گواہی دے کہ ہاں یہ صحیح ہے اور زبان سے انکار کر رہا ہے, تو یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو بامراد نہیں کرے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو, ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا اور پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا, أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون کہاں ہیں وہ تمہارے شریک, وہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے, جن کے لیے نظر نیازیں پیش کرتے تھے, جن کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے تھے, کہاں ہیں وہ سب؟ الذين كنتم تزعمون جن کا تمہیں بڑا دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں, حاجت روا ہیں. ثم لم تكن فتنتهم پھر نہیں رہے گا ان کے لیے کوئی فریب, کوئی چال, کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں ہوگا. الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين سوائے اس کے کہ وہ ڈٹ کر جھوٹ بول دیں گے, کہیں گے کہ قسم میں ہمارے رب کی کہ ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یعنی کوئی ایک سٹیج ایسی ہو سکتی ہے وہاں پر میدان حشر میں, بالآخر تو سب کچھ سچ بولنا پڑے گا, لیکن ایک کوشش وہ کریں گے جھوٹ بولنے کی کہ ہم ہرگز ہم نے شرک نہیں کیا, اس سے کہ عذاب سامنے نظر آ رہا ہے کسی طرح بچ جائیں, شاید دنیا میں جھوٹ کارگر ہو جاتا تھا یہاں بھی کارگر ہو جائے, تو ایک اٹمپٹ وہ کریں گے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم ذرا دیکھو یہ اپنے بارے میں کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. وضل عنہم ما کانوا یفترون اور سب ان سے گم ہو جائیں گی وہ چیزیں, وہ ہستیاں جن کا وہ افتراء کرتے تھے, جو انہوں نے گھر رکھے تھے معبود, ان میں سے کوئی وہاں انہیں نظر نہیں آئے. ومنہم من یستمع الیک اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف بڑا کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی باتوں کو. یہ تھے اصل میں سرداران قریش اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم تو جاتے ہیں محمد کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو کچھ ان کا پیغام ہے جو وہی ہے وہ ہم بہت توجہ سے سنتے ہیں, لیکن ہمیں تو اس میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوتی, ہمارا تو دل جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہا. ہمیں تو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمارے نزدیک تو وہ آبا و اجداد کا دین جو ہے وہی صحیح تھا, وہی برحق تھا, اور ہم اسی پر کار بند ہیں. تو بظاہر سنتے ہیں بڑی توجہ سے, فرمایا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ, ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں, ان یفقہوا, کہ اب وہ سمجھ نہیں سکتے. وفی اذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے, وہ الفاظ یہیں تک رہتے ہیں, وہ اندر نہیں اترتے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا, اور اگر وہ دیکھ لیں تمام نشانیاں, یعنی جس کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں وہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ ان کو دکھا بھی دے, لا يؤمنوا بها, تب بھی یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ, یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں, يُجَادِلُونَكَ, آپ سے جھگڑنے کے لیے, بحث مباحثہ کرنے کے لیے, يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, تو یہ کافر کہتے ہیں یعنی سرداران قریش کہ یہ جو کچھ محمد سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پچھلی قوموں کی داستانیں ہیں, اگلوں کے فسانے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, گویا اس طریقے سے اس کو وہ اگنور کرتے تھے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ, اور یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس سے, وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ, اور خود بھی گریز کرتے ہیں اس ہدایت سے, اللہ کی آیات سے. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور یہ نہیں ہلاک کر رہے مگر خود اپنے آپ کو, وما یشعرون, لیکن انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا, سمجھ نہیں رہے. ولو ترى اذ وقفوا على النار, اور اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر, یعنی آگ کے کنارے, جہنم کے کنارے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا, فقالوا یا لیتنا نرد, اس وقت کہیں گے کہ اکاش ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے, دوبارہ لوٹا دیا جائے, ایک موقع اور مل جائے. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا, تو ہم ہرگز نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم سب ہو جائیں گے سچے پکے مومن. ایک موقع ملنا چاہیے, بس ایک مہلت اور نہیں. بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جسے وہ اس سے قبل چھپایا کرتے تھے. یعنی نفسیاتی حقیقت ہے کہ یہ باتیں سن کر دل تو گواہی دیتا تھا لیکن اس گواہی کو چھپا لیتے تھے اور زبان سے انکار کرتے تھے. تو دنیا میں بھی حق تو پہنچ چکا تھا ان تک اور منکشف ہو گیا تھا, لیکن چھپاتے رہے ہیں, دباتے رہے ہیں. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اور ایک اور بڑی عجیب بات آ رہی ہے, فرمایا اگر ان کو لوٹا دیا جائے, دوبارہ زمین میں بھیج بھی دیا جائے, ایک موقع مل دے دیا جائے, تو پھر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. اس وقت تو قسمیں کھا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر دوبارہ زندگی مل جائے اور واپس چلے بھی جائیں, کرنا پھر انہوں نے یہی کچھ, اس لیے کہ دنیا میں بھی ان کا دل سے گواہی دے چکا تھا. اور یہ کچھ نفسیاتی حقیقت بھی ہے انسان کے اوپر, جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اور وہ اپنے رب سے عہد و پیمان کرتا ہے, پر میں بگاڑ یہ وقت ڈال دے اور پھر میں بڑا سچا پکا مومن بن جاؤں گا, اور جب وہ ٹل جاتا ہے تو پھر پر نالا وہی گر رہا ہوتا ہے. گویا موقع ملنے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا انسان, پھر وہی, پھر دوبارہ کوئی ایسا موقع آتا ہے, جان بچی کہیں, اچانک ایکسیڈنٹ میں بچ گئے, یا کوئی اور معاملہ ہوا, اور کوئی ایسا مرض تھا کہ لگتا تھا کہ بس اب گئے کہ گئے, اور پھر زندگی مل گئی. اس وقت سارے عہد و پیمان اللہ سے کیے ہوتے, دوبارہ جب زندگی ملتی ہے تو پھر وہی کچھ, وہی شب و روز, وہی معمولات. تو وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اگر ان کو دوبارہ بھی بھیج دیا گیا تو کرنا انہوں نے وہی کچھ ہے جس سے انہیں منع کیا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یقیناً یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, بس زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ, اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. آخرت کا تو وہ صاف ہی انکار کرتے ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ, اور اگر تم دیکھ پاتے اس وقت کو جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے, قال علیس هذا بالحق, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ سب کچھ حق نہیں ہے, سچ نہیں ہے, یا تم کو خواب دیکھ رہے ہو. قالوا بلى وربنا, وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں, اور قسم ہے ہمیں ہمارے رب کی کہ یہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب کا مزہ, اور یہ سزا ہے تمہارے کفر کی, ناشکری کی, انکار کی, جو تم کرتے رہے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله, یقیناً تباہ و برباد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا, جنہوں نے آخرت کا انکار کیا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة, یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آئے گی اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اور یہ قیامت دنیا میں بھی آتی ہے، قیامت صغرا جسے کہتے ہیں موت، انسان کے لیے انفرادی اعتبار سے موت ہی اس کی قیامت ہے، اس کی قیامت واقع ہو گئی جس کی موت آ گئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات فقط قامت قیامت، وہ بڑی قیامت جب آئے گی سو آئے گی اس شخص کی قیامت آ گئی، تو حتی اذا جاءت الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آئے گی اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، پھر کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم سے کیسی کوتاہی ہوتی رہی اس معاملے میں، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، الی ساء ما یزرون، سن لو کہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو انہوں نے اس دن اٹھایا ہوا ہوگا، وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا، اس اعتبار سے یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، یہاں کا نفع یہاں کا نقصان، یہاں کی عزت یہاں کی ذلت، وہ حقیقی نہیں ہے، یہ تو صرف آزمائشی مدت ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے کر آزمایا، کسی سے دے کر آزمایا، کسی کو مشکل حالات میں آزمایا، کسی کو زیادہ مال دے کر آزمایا، کسی کو دنیا میں کامیابیاں دے کر آزمایا، کسی کو ناکامیوں سے آزمایا، یہ تو ایک کھیل ہے، جیسے ایک 3 گھنٹے کا کوئی تھیٹر ہوتا ہے، ایک پلے ہے، اس میں کسی کو کوئی رول دے دیا، کسی کو کوئی دے دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کوئی غلام ہے، کوئی کسی اور خدمت پر معمور ہے، تو وہ کیا ہے، سب سمجھتے ہیں کہ حقیقی نہیں ہے، اسی معنی میں یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، لیکن ٹریپ اس کا یہ ہے کہ اس میں جب ہم ہوتے ہیں شب و روز میں ہم سمجھتے ہیں یہی اصل حقیقت ہے، یہ ٹریپ، ولدار آخرت خیر للذین یتقون، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ ان کو ملے گا، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، اسی کھیل کود پر راضی ہو گئے ہو کہ یہ 3 گھنٹے کے جو کھیل ہے اسی میں ہمیں کچھ مل جائے تو بس کافی ہے، اور ساری زندگی جو ہے برباد کری جائے، اصل زندگی عقل کو استعمال کرو، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، اس سے آپ غم و صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یعنی وہی بات کہ یہ فلاں نشانی پیش کرو، فلاں کرو، یہ نشانی لاؤ گے، آسمان سے اترتا ہوا فرشتہ آئے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہو، تب ہم مانیں گے، یا سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ گلستان بن جائے، یہ سرزمین جو ہے سنگلاق پتھریلی زمین، اور اس میں پھلدار درخت ہوں وغیرہ وغیرہ، کوئی ایک محل تعمیر ہو جائے ہماری آنکھوں کے سامنے اچانک، اور جب آپ یہ نہیں لاتے یا ان کا مطالبہ نہیں مانتے تو مذاق اڑاتے، تبصر کرتے، تو ان کی باتوں سے آپ کا دل جو ہے اس کے اندر صدمے اور رنج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہمیں خوب معلوم ہے، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی اصل میں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو قرآن کا انکار ہو رہا ہے، تو اصل تو انکار اللہ کا ہو رہا ہے، اگر غصہ کسی کو آئے تو اللہ کو آنا چاہیے، تو آپ کا انکار نہیں ہے، آپ اس میں کوئی صدمہ اور رنج اپنے اوپر نہ لیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی بے شمار رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر سے کام لیا جو ان کی تکذیب کی گئی اس وقت، وَأُوذُوا، اور انہیں جو ایذائیں پہنچی جس طریقے سے وہ ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، اس سب پہ انہوں نے صبر سے کام لیا، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی، ایک حد تک اللہ تعالیٰ کفر کو ڈھیل دیتا ہے، پورا موقع دیتا ہے، ہمارے رسول کو بھی جیسے چاہو جان چلو، ان کا امتحان کر لو، انہیں آزما لو، سخت جملے کہو، ان کے ساتھ جو ہے زبان درازی کرو، یہاں تک کہ جسمانی اذیت بھی جو ہے اس کے لیے معاملے میں بھی ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی مدد بھی آتی ہے، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی کلمات کو، اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں وہ خبریں جو سابقہ رسولوں کی ہیں کہ کیسے کیسے انہیں تکالیف دی گئی، کن حالات سے وہ گزرے، یہ ایک تسلی کا انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اگلی آیت میں ذرا سختی ہے، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر ان کا یہ اعراض جو ہے آپ پر بہت بھاری پڑ رہا ہے اور آپ کے دل میں بھی اگر کوئی خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو کوئی معجزہ لا کر دکھائی دیا جائے جیسا یہ معجزہ مانگتے ہیں، ان کا مطالبہ ایک دفعہ پورا کر ہی دیا جائے، ان کی زبانیں تو بند ہوں، اور حضور کے دل میں نہ بھی آئی ہوئی ہو بات صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمانوں کے دلوں میں تو یقیناً آئی تھی، شاید انہیں کو سنانا مقصود ہے کہ تمہیں یہ جو ہے اس پر بڑی کوفت ہو رہی ہے کہ ایک معجزہ دکھائی کیوں نہیں دیا جاتا، چلو ایک مرتبہ ہو جائے آئندہ کچھ یہ کہنے والے تو نہیں رہیں گے، اتفاق میں حجت ہو جائے گا، لیکن فرمایا کہ نہیں، اگر آپ کو یہ بہت بھاری پڑ رہا ہے، بہت بھاری گزر رہی ہے یہ صورتحال، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، تو اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، تو آپ کوئی سرنگ کھود لیں زمین کے اندر، او سلما في السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فتأتيهم بآية، اور ان کے لیے لے آئیے کوئی نشانی جو آپ لا سکتے، یعنی اس میں تھوڑا سا گرفت کا انداز بھی ہے، اور ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے کہ وہ کوئی ان کے مطالبے پر حصہ معجزہ نہیں دکھائے، اب کوئی لا سکتا ہے تو لے آئے، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدیٰ، اللہ چاہتا تو ان سب کو جمع کر دیتا ہدایت پر، کسی کو انکار کی مجال نہ ہوتی، ابو جہل ابو لہب سب سچے پکے مسلمان ہوتے، یہ تو اصل میں آزمائش مقصود ہے، انہیں ڈھیل بھی دیتا ہے اللہ، یہ ساری اس کی مصلحت ہے، یہ بساط اس نے بچھائی اس لیے ہے کہ لوگوں کا آزمایا جائے، فلا تکونن من الجاہلین، یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، تو اے نبی آپ نادانوں میں سے مت بنیے، یعنی یہ جذباتی بات ہوگی، جہالت کا لفظ عربی زبان میں جذبات کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ اس قسم کی جذباتی بات آپ نہ کیجیے کہ کوئی معجزہ جو ہے وہ دکھا دیا جائے، جو فیصلہ ہے اللہ کا اسی کو آپ بھی پورے طور پر اختیار کیجیے، ان نما سجیب الدین اسماؤں، بے شک مانتے تو وہی لوگ ہیں جو سنتے بھی ہیں، یعنی جن میں کوئی خواہش ہو ہدایت کو اخذ کرنے کی، ہدایت تک پہنچنے کی، والموتا یبعثہم اللہ، اور ان مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یعنی یہ لوگ بظاہر زندہ ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کی موت واقع ہو چکی ہے، انہیں اللہ اٹھائے گا ہاں ایک قیامت کے دن، ثم الیہ یرجعون، اور پھر اسی کی طرف وہ لوٹا دیے جائیں گے، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتری ان پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا ان کے رب کی جانب سے، قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے اس بات کی کہ وہ کوئی نشانی اتار دے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ علم نہیں رکھتے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ نہیں دکھائے گا، اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی مصلحت کیا ہے، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، اور نہیں ہے زمین میں چلنے والا کوئی جانور، اور نہ کوئی پرندہ کے جو اڑتا ہے اپنے بازوؤں کے ساتھ، پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، مگر یہ سب بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کو ہدایت کی طلب ہے اس کے لیے پورا سامان ہدایت اس میں موجود ہے، جس کو سمجھنا ہے وہ اسے سمجھے، ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر یہ سب اپنے رب کی طرف جمع کر دیے جائیں گے، ایک دن تو اللہ کے حضور سب کو حاضر ہوگا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المبینات۔